الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم فمن نكث فإنما ينكث على نفسه ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي آمين يا رب العالمين قرآن حکیم میں سے سورۃ الفتح کا ہم مطالعہ کر رہے ہیں 26ویں پارے میں سورۃ مبارکہ موجود ہے اور اس کی آیت نمبر 9 تک کا مطالعہ پچھلی نشست میں کسی درجے میں مکمل ہوا تھا آج آیت نمبر 10 سے مطالعہ شروع کر رہے ہیں اور اس مقام پر بیت رضوان کا تذکرہ ہے سن 6 ہجری میں جو صلح حدیبیہ کا معاملہ ہوا اس معاملے کے ہونے کے دوران میں اللہ کے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو مشرکین مکہ کی قیادت سے گفت و شنید کے لیے بھیجا تھا اپنا سفیر بنا کر اور ان کو آنے میں کچھ تاخیر ہو گئی تو افواہ پھیلا دی گئی کہ عثمان رضی اللہ تعالی عنہ شہید کر دیے گئے ہیں تو اللہ کے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین سے بیعت لی خون عثمان کا بدلہ لینے کے لیے ایک صحابی جن کی افواہ پھیلا دی گئی کہ وہ قتل یعنی شہید کر دیے گئے ان کے خون کا بدلہ لینے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 صحابہ کرام سے بیعت لی ہے اور یہ اس بات کی بیعت کہ بیعت علی الموت جان دے دیں گے مگر عثمان کے خون کا بدلہ لیں گے گو کہ رسول اللہ علیہ السلام کو اس بات کا اندازہ تھا وحی کی تعلیم کے مطابق کہ عثمان حیات ہیں چنانچہ جب بیعت ہوئی ہے اور صحابہ کرام رسول اللہ علیہ السلام کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیعت کیا کرتے تھے تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے اپنا ایک ہاتھ رکھا کہا یہ عثمان کی طرف سے ہے تو گویا اس بات کی طرف بھی اشارہ تھا کہ عثمان ابھی حیات ہیں لیکن ظاہری حالات میں جو افواہ پھیلی ہے تو رسول اللہ علیہ السلام نے رہنمائی بھی عطا فرمائی کہ سفیر کا قتل وہ اعلان جنگ کے مترادف ہوتا ہے یہ دنیا میں آج بھی مسلمہ تسلیم شدہ بات ہے تو اس موقع پر یہ بیعت ہوئی ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے خون کا بدلہ لینے کے لیے اور 1400 صحابہ کرام سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت لی اس کا تذکرہ آیت نمبر 10 میں بھی ہے جس کا بھی ہم مطالعہ کر رہے ہیں اور ایک دو نشستوں کے بعد انشاءاللہ پھر آیت نمبر 18 میں بھی اس بیعت کا ذکر آئے گا یہ ہے پس منظر جس میں یہ آیت کریم اب ہمارے سامنے ہے ارشاد ہوا سورہ فتح کی آیت نمبر 10 میں ان الذین یبایعونک بے شک اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو لوگ آپ سے بیعت کر رہے ہیں انما یبایعون اللہ بے شک وہ اللہ سے بیعت کر رہے ہیں ید اللہ فوق ایدیہم ان کے ہاتھوں کے اوپر اللہ کا ہاتھ ہے فمن نکث پس جس کسی نے عہد کو توڑا فانما ینکث علی نفسہ تو بے شک اس نے اپنے ہی نقصان کے لیے اس عہد کو توڑا ومن اوفا بما عاہد علیہ اللہ اور جس نے اس عہد کو پورا کیا جو اس نے اللہ سے کیا فسیؤتیہ اجرا عظیما تو ان قریب اللہ سبحانہ وتعالی اسے اجر عظیم عطا فرمائے گا یہ تو آیت نمبر 10 کا ترجمہ ہے پہلی بات بیعت کا مطلب کیا ہے بیع و شرا خرید و فروخ کو بھی عربی میں کہا جاتا ہے بیع کا مطلب ہوتا ہے بیچ دینا بیع کا مطلب ہے بیچ دینا تو بیعت کا مطلب کیا ہے اپنے آپ کو بیچ دینا کیا مطلب اصلا میں تو یہ سودا ظاہری اعتبار سے اس کو سودا کہا جائے گا یہ بندے اور اللہ کے درمیان ہے قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سورہ التوبہ کی آیت نمبر 111 میں ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ بے شک اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں سے ان کی جانوں اور مالوں کا سودا کر لیا بے شک اس کے عوض ان کے لیے جنت ہے لیکن یہ سودا اللہ کو اس کی کوئی حاجت نہیں, سودے کی حاجت مجھے اور آپ کو ہوتی ہے, رقم دیتے ہیں کوئی شے حاصل کر لیتے اپنی ضرورت پوری کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ کو کسی سودے کی کوئی حاجت نہیں, کوئی حاجت مند تو نہیں, اللہ بے نیاز ہے, لیکن بندوں کی ترغیب کے لیے تشویق کے لیے اللہ فرماتا ہے میں نے تم سے سودا کیا, کاہے کا جان و مال میرے حوالے کر دو, تفصیل کا موقع نہیں, مراد اپنے آپ کو میرے حکم کے تابع کر دو, اس وجود کو بھی استعمال کرو میرے حکم کے مطابق, اس مال کو بھی کماؤ خرچ کرو میرے حکم کے مطابق, یہ اگر تم سودا کرو تو ان کے لیے فرمایا کہ اللہ کی طرف سے جنت کا وعدہ ہے. اصلاً یہ عہد ہمارا, یہ سودا ہمارا تو ہے اللہ سبحانہ و تعالی کے ساتھ, لیکن جب کسی پیغمبر پر کچھ لوگ ایمان لاتے ہیں تو وہ اس سودے کا اظہار پیغمبر کے ہاتھ پر بیعت کر کے کرتے ہیں, اور یہی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہمیں ملی ہے. دنیا کا بھی آج بھی دستور ہے, جب ایک معاہدہ ہوتا ہے, ایک ڈیل ہو جاتی ہے, تو اس کے بعد ہینڈ شیک ہوتا ہے نا, ہاتھ ملایا جاتا ہے, دو اگر ممالک کے سفیر یا ان کے وزراء یا نمائندے بھی جب ڈاکیومنٹس کو سائن کر دیں تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے, ہاتھ ملایا جاتا ہے. یہ عربوں میں بھی رواج تھا, آج بھی دنیا میں ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام سے بیعت لیتے تو ان سے ہاتھ ملاتے, وہ آپ سے ہاتھ ملایا کرتے تھے, تو یہ معروف آج بھی ہے. تو عالم ظاہر میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین بیعت کر رہے تھے حضور نبی کریم علیہ السلام کے ہاتھ پر. اصلاً یہ سودا ہے کس کے ساتھ؟ البتہ سودے کا لفظ ظاہر کے اعتبار سے, اللہ کو کسی سودے کی حاجت نہیں, مگر اصلاً ہے کس کے ساتھ؟ اللہ کے ساتھ. اظہار کیسے ہوا؟ حضور علیہ السلام کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر. یہ ہے جو اس سودے کے عملی اظہار کا طریقہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا ہے. پھر مزید بنا, اللہ کے نبی علیہ السلام نے مختلف مواقع پر صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین سے بیعت لی ہے. کوئی اسلام قبول کر رہا ہے تو وہ بیعت کر رہا ہے کہ میں اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کروں گا, کوئی آ کر بیعت کر رہا ہے کہ میں مسلمانوں کے ساتھ خیر خواہی کا معاملہ اختیار کروں گا, کوئی آ کر بیعت کر رہا ہے کہ میں اللہ کی راہ میں نکلوں گا, کوئی آ کر بیعت کر رہا ہے کہ میں اللہ کی راہ میں جنگ کے لیے نکلوں گا, اور یہاں بیعت ہو رہی ہے بیعت علل موت, جان دینے کی بیعت. کاہے کے لیے جان دینے کو تیار ہے؟ عثمان کا بدلہ لینے کے لیے رضی اللہ تعالی عنہ. اس طرح کی کئی بیعتوں کا ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں ہمیں ملتا ہے. اس سے پتا چلتا ہے کہ اجتماعی امور کے حوالے سے بھی نظم جب بنایا جائے گا, اجتماعی معاملات کے حوالے سے بھی نظم جب بنایا جائے گا, ڈسپلن جب اختیار کیا جائے گا, تو اس کے لیے طریقہ بیعت کا اختیار کیا جائے. یہی وجہ ہے حضور نبی اکرم علیہ السلام تشریف لے گئے دنیا سے, صحابہ کرام موجود, خلافت کا نظام قائم ہوا, خلافت راشدہ معروف ہے, تمام خلفائے راشدین ان کے ہاتھ پر بیعت ہوئی ہے. تو امت کا سب سے بڑا اکٹھ وہ ہے نظام خلافت کا موجود ہونا اور امت کا ایک خلیفہ ہو. اس سطح پر بھی طریقہ کاہے کا ہے؟ بیعت کا ہے. خلیفہ کے ہاتھ پر بیعت ہوتی تھی اور پھر اس کی بات سنی جاتی تھی اور مانی جاتی تھی. یہ ڈسپلن ہے جو ہمیں قرآن سے ملتا ہے بیعت کا, یہ نظم و ضبط اور ڈسپلن ہے جو ہمیں اللہ کے رسول علیہ السلام کی احادیث سے ملتا ہے, یہ نظم و ضبط ڈسپلن ہے جو اللہ کے رسول علیہ السلام کی سنت اور طریقے سے ملتا ہے, سیرت سے ملتا ہے, جو ہمیں خلفائے راشدین سے ملتا ہے. بعد کے اسلاف کو بھی دیکھیں تو جب بھی امت میں کبھی کوئی تحریکیں اٹھی ہیں وہ بیعت کی بنیاد پر قائم ہوئیں. مثلا حضرت حسین اگر کھڑے ہوئے رضی اللہ تعالی عنہ, انہوں نے بیعت لی تھی, چاہے کچھ ہی افراد ان کے ساتھ تھے. عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ بعد میں کھڑے ہوئے, انہوں نے بھی بیعت لی تھی. ہمارے سندھ و پاک کے خطے میں ماضی میں بہت بڑی تحریک جو اٹھی, تحریک شہیدین, شہدائے بالا کوٹ, اللہ تعالیٰ ان پر اپنی رحمت نازل فرمائے, تحریک شہیدین, سید ہمیں شہید رحمت اللہ علیہ, شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ, یہ بھی بیعت کی بنیاد پر تھی. یہ ہے 14 صدیوں کا سفر امت کا, قرآن سے ثابت, سنت سے ثابت, سیرت سے ثابت, خلفائے راشدین سے ثابت, بعد کے ادوار میں صحابہ کرام سے ثابت, امت کی تاریخ سے ثابت اور امت کے اسلاف سے ثابت. امت کا اجتماعی اکٹھ اگر ہو تو وہ بیعت کی بنیاد پر ہوگا, جس کی اعلیٰ ترین شکل کیا ہے؟ خلافت کا نظام, مسلمانوں کا خلیفہ اس کے ہاتھ پر بیعت ہو. اور اگر وہ نہیں ہے تو اس نظام خلافت کو قائم کرنے کی جد و جہد کرنا یہ امت کے ذمے ہے. یہ جد و جہد اکیلے اکیلے نہیں ہو سکتی, تو پھر اجتماعیت اختیار کی جائے اور اس میں طریقہ بیعت کا ہو. البتہ ایک اور نقطہ بھی ہے, ہمارے بزرگوں میں اسلاف میں ایک وہ تصور بھی بیعت کا رہا جس کو ہم تصوف کے حلقوں کی بیعت کہتے ہیں, وہ اپنی جگہ بجا ہے, جہاں ایک فرد اپنی ذاتی اصلاح کے لیے کسی صاحب علم اور صاحب عمل با عمل شخصیت سے بیعت کرتا ہے کہ آپ کی بات سنوں گا مانوں گا آپ جیسے کہیں گے تاکہ میری اصلاح ہوتی رہے. یہ افراد کی اصلاح کے لیے امت میں سلاسل موجود رہے تصوف کی بیعت کے, وہ بھی اپنی جگہ قیمتی ہیں, اہم ہیں, ضروری ہیں. اور ایک ہے ایک اجتماعی نظم جو امت کا اجتماعیت کا ڈھانچہ کھڑا ہو, جس کی اعلیٰ ترین شکل کیا ہے, نظام خلافت قائم ہے آج, اس کو قائم کرنے کی جد و جہد کرنا ہم پر لازم ہے. اس جد و جہد کو آپ اور میں اکیلے نہیں کر سکتے, اس جد و جہد کو ہمیں اجتماعی طور پر کرنا ہوگا. اور اجتماعی طور پر جب کرنا ہے تو جماعت بنانے کا نظم کیا ہونا چاہیے, ایک امیر ہو جس کے ہاتھ پر بیعت کی جائے کہ تمہاری سنیں گے تمہاری اطاعت کریں گے. یہ میں نے آپ کے سامنے بڑے طویل مباحث کا مختصر خلاصہ رکھا ہے, اس لیے کہ لفظ بیعت اس مقام پر آیا ہے قرآن میں. سورہ فتح کی آیت نمبر یہ 10 کا ہم مطالعہ کر رہے ہیں. فرمایا کہ ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ, اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, بے شک جو لوگ آپ کے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں بے شک وہ بیعت کر رہے ہیں اللہ سے. ان ید اللہ فوق ایدیہم, ان کے ہاتھوں پر اللہ کا ہاتھ ہے. جو لوگ اجتماعیت میں جڑے ہوں اللہ کی خاطر, پھر اللہ کی مدد بھی ان کے شامل حال ہوتی ہے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, یہ بیعت تو آپ سے کر رہے ہیں, جڑ تو آپ سے رہے ہیں, اور ان کی پشت پناہی پر اصلاً کون ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالی. ہاں, فمن نکث فانما ینکث علی نفسہ, پھر جس کسی نے عہد کو توڑا تو بے شک اس نے اپنے ہی نقصان کے لیے عہد کو توڑا. قرآن حکیم کا اعجاز دیکھیں, یہاں لفظ جو ہے نکثا, نون کاف اور سا ہے, با کے بعد تاف سا, نون کاف اور سا ہے. ایک ہے نون قاف اور واد, نقض امن جسے کہتے ہیں, وہ ذرا گاڑا لفظ ہے نون قاف اور واد, یہ ذرا ہلکا لفظ ہے نون کاف اور سا. کیا فرق ہے؟ اہل علم نے بھی وضاحت فرمائی, ہمارے استاد ڈاکٹر اسرار احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس کی وضاحت فرمائی اجتماعیت کے معاملات کو بیان کرتے ہوئے. ایک ہوتا ہے ظاہری طور پر کوئی کہے میں اپنے امیر کی نہیں مانتا, میں اپنے ذمہ دار کی نہیں سنتا, اور نافرمانی کر رہا, خلاف ورزی کر رہا, یہ نظر آتا ہے, یہ گاڑا قسم کا معاملہ ہے. اس کے لیے لفظ آتا ہے نقض کا, نون قاف واد, اسے تو توڑ ہی دیا گویا عہد کو, کھلی نافرمانی کر رہا ہے. اور ایک ہوتا ہے کہ ظاہر میں تو چل رہا ہے ابھی, لیکن اندر اندر کچھ ڈاما ڈول ہے معاملہ, کوئی شبہات کا معاملہ ہے, کوئی گو بگو کی کیفیت ہے, کوئی چلو یا نہ چلو کی کیفیت ہے, دل پورا اطمینان نہیں پا رہا, گڑبڑ ہو رہی ہے. اگر ایک اور انداز سے کہوں تو یہ منافقین کا طرز عمل ہوتا تھا, دعویٰ کچھ کرتے تھے اور اندر خانے کچھ اور ہوتا تھا. اگر اندر کچھ گو مگو کی کیفیت ہے, کچھ کمزوری کا معاملہ ہے, چلوں گے نہ چلوں اس طرح کا معاملہ ہے, تو اس کے لیے یہ ہلکا لفظ آتا ہے نکث, نون کاف اور فا. اب ظاہر میں تو کسی کو نظر نہیں آ رہا کہ اس کے دل میں کیا ہے کیا نہیں ہے, یہ دلوں کے حال کو جاننے والا بھی کون؟ اللہ. وہ فرما رہا ہے فمن نکث, فا کے ساتھ, فمن نکث فانما ینکث علی نفسہ, جس کسی نے عہد کو توڑا تو بے شک اس نے اپنی نقصان ہی کے لیے عہد کو توڑا. چاہے لوگوں کو پتا چل بھی نہیں رہا, مگر اندر کچھ دنیا پرستی آ رہی ہے, کو مال دنیا کی محبت میں ڈوب کر کو پیچھے ہٹنے کا معاملہ آ رہا ہے, کچھ فرار اختیار کرنے کی روش آ رہی ہے, تو یہ جو کوئی اس سطح پر بھی اس عہد کو توڑ رہا ہے وہ اپنا ہی نقصان کر رہا ہے. ہاں, ومن اوفا بما عاہد علیہ اللہ, اور جس نے اس عہد کو پورا کیا جو اس نے اللہ سے کیا. عہد اصل تو اللہ سے ہے, بیعت اصل تو اللہ سے ہے. عالم ظاہر میں پہلے رسول اللہ کے ہاتھ پر ہو رہی تھی صلی اللہ علیہ وسلم, پھر صحابہ کا نظم خلافت والا, پھر بعد کے ادوار میں نظم امارت والا, ایک امیر ہو اس کے ہاتھ پر بیعت. اب جو کوئی اس عہد کے تقاضے پورے کر رہا ہے جو کہ اصلاً تو اللہ سے ہے, فَسَيُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا, تو ان قریب اللہ سبحانہ وتعالی اس کو اجر عظیم عطا فرمائے گا. تو جو عہد توڑے وہ اپنا ہی نقصان کر رہے ہیں, اور جو عہد کو پورا کر رہا ہے وہ اپنا ہی بھلا کر رہا ہے, اس کے لیے اللہ کے ہاں سے اجر عظیم ہے. اب یہ میں نے آپ کے سامنے تھوڑی سی آیت کی وضاحت تو رکھ دی ہے, لیکن میں عرض کروں کہ جن معاملات میں بندہ خود عملاً شامل نہ ہو ان معاملات کے حوالے سے علمی فکری بات سامنے آ بھی جائے تو کھلتی نہیں ہے تب تک اس معاملے میں عملاً بندہ مصروف عمل نہ ہو. دوبارہ, وہ معاملات کے جن میں بندہ خود شامل نہیں ہے ان سے متعلق کچھ علمی فکری نقطے اور باتیں سامنے آ بھی جائیں تو وہ کھلتی نہیں ہیں جب تک کہ بندہ عملاً اس معاملے میں شریک نہ ہو. اب میں اور آپ تنہائی میں سوچیں, آج اللہ کے دین کے غلبے کی جد و جہد کے حوالے سے میرا کردار کیا ہے؟ آج اللہ کے دین کی سربلندی کی جد و جہد کے لیے میں عملاً کہاں کھڑا ہوں؟ کہاں کہیں میں کسی اجتماعیت میں شامل ہوں اللہ کے کلمے کی سربلندی کے لیے؟ کوئی میں نے عہد کیا ہے اس بات کا؟ اور کچھ تقاضے کیا میرے سامنے آتے ہیں کہ اب یہ کرنا ہے یہ کرنا ہے, اور میں ان تقاضوں کے حوالے سے کہاں کھڑا ہوں؟ اگر تو میں عملاً کسی اجتماعیت اور اجتماعی جد و جہد میں شامل ہی نہیں تو بس یہ باتیں میرے اوپر سے گزر جائیں گی. جیسے سورہ نور کا ایک مقام ہے قرآن حکیم میں, قرآن حکیم میں سورہ نور کے آخر میں آتا ہے, اللہ خوب جانتا ہے ان کو, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, ان منافقین میں سن لوگوں کو جو آپ کی مجلس میں سے چپکے سے نکل جاتے ہیں. اب ہمیں سمجھ نہیں آئے گی اگر ہمیں اس بات کا اندازہ نہ ہو وہ مجلسوں میں بیان کیا ہوتا تھا, اور مجلسوں میں کون کون لوگ آتے تھے, اور کب کون چپکے سے نکلنے کے لیے بھاگنے کے لیے کوشش کیا کرتا تھا. اگر رسول اللہ علیہ السلام کی 23 برس کی جد و جہد, رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کا انقلابی مشن, رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی انقلابی محنت, اور اس کے لیے جماعتی شکل میں صحابہ کرام کا محنت میں لگے رہنا, اور اس میں قربانیوں کا موقع آنا, جان و مال لگانے کے تقاضوں کا آنا, اگر یہ سارا پیراڈائم و پس منظر سامنے نہ ہو تو سورہ نور کا یہ مقام کہ کچھ لوگ چپکے سے نکل جاتے ہیں, ہم بھی چپکے سے نکل جائیں گے, میں سمجھ نہیں آئے. تو قرآن ایک تحریک اور سٹرگل اور جد و جہد کے دوران میں نازل ہوا, اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں تھی. جس اللہ نے تورات لکھی ہوئی عطا فرما دی وہ پورا قرآن ایک ہی دفعہ میں نازل فرما سکتا تھا, لیکن ایسا نہ ہوا. 23 برس کی نبوی زندگی ہے رسول اللہ علیہ السلام کی, 23 برس میں قرآن نازل ہو رہا ہے, تو اس کا حاصل کیا ہے؟ وہ 23 برس کس جد و جہد میں لگے, بہت کچھ ہے اس جد و جہد میں قیامت تک, اور بہت کچھ ہے اس 23 برس کی محنت میں جو قیامت تک بیان ہوگا, لیکن وہ مقصد کیا تھا؟ بندوں تک اللہ کا پیغام بھی پہنچے, پچھلے جس میں بھی بات آئی, اور اس زمین پر اللہ کا دین وہ غالب اور قائم ہو. یہ تھا 23 برس کا مشن رسول اللہ کا صلی اللہ علیہ وسلم, اور اس کام میں یہ جماعتی زندگی اور جماعتی سطح پر محنت اور صحابہ کرام کا لگنا رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین بالکل واضح ہے. اب اگر اس حوالے سے عملاً میں کہیں کھڑا نہیں ہوں تو انتہائی ادب سے میں عرض کروں, قرآن حکیم کے یہ مقامات اور قرآن حکیم کا یہ کلکس آف دا میٹر, قرآن حکیم کی یہ انقلابی دعوت, معاف کیجئے گا, شاید ہم اس سے پرے پرے ہی دور سے نکل جائیں. تو آج میں پھر آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں, میں اپنے لیے اور آپ کے لیے, یہ باتیں ہم پڑھ تو رہے ہیں, یہ بیعت کا تصور اور تسلسل 14 صدیوں کا, اور صحابہ اکرام کا بیعت لینا, اور اس فلاں فلاں معاملے پر بیعت لینا, خلفائے راشدین کی بیعت کا معاملہ, سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت کا معاملہ, اسلاف کی بیعت کا معاملہ, غلبہ دین کی جد و جہد, اللہ کے کلمے کی سر بلندی, میں کہاں کھڑا ہوں آج؟ میری محنت اس کام میں لگ رہی کہ نہیں لگ رہی؟ میں کسی اجتماعی نظم میں جڑا ہوا ہوں کہ نہیں؟ اور پھر اگر میرے سامنے تقاضے آتے ہیں تو میں پورا کر رہا ہوں, یا اندر خانے نکسہ والی بات ہو رہی ہے کہ میں ان کو توڑ رہا ہوں تو اپنا نقصان کروں گا, اور اس تقاضوں کو پورا کر رہا ہوں, عہد کے تقاضوں کو پورا کر رہا ہوں تو اپنا ہی بھلا کر رہا ہوں گا. اور اللہ اعلان فرماتا ہے, فَسَيُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا, ان قریب اللہ سبحانہ وتعالی انہیں اجر عظیم عطا فرمائے گا. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سمجھنے کی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. گفتگو آج مطالعے کے اعتبار سے ہی روکتے ہیں, چند باتوں کے حوالے سے گفتگو مزید آپ کے سامنے رکھنی. ایک تو 8 مارچ کے حوالے سے جو خواتین کا عالمی دن منانے کا تصور آیا, اور اب یہ مغربی ہی ایجنڈے ہیں, یہ دن منا لو وہ دن منا لو. تو بہرحال اس پر بہت سارے اصحاب علم نے اور علماء نے اپنے اپنے انداز سے تاثرات بھی رکھ دیے. جن کو تو پتہ ہی نہیں کہ کیا ہوا تو وہ تو بہت سکون میں ہیں, لیکن جن کو پتا ہے کہ خواتین کے عالمی دن کے نام پر اور 8 مارچ کو پاکستان میں کراچی اسلام آباد وغیرہ چند بڑے شہروں میں جس طرح کی تہذیب کے ندارے دکھانے کی کوشش کی گئی ہے, اللہ کی پناہ, اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے اور ہمیں اپنے دین اور اس کی تعلیم سے جڑے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ چند این جی اوز کا شاخ سانہ ہے جن کو پیسہ اور فنڈنگ باہر سے ملتی ہے, اور یہ آپ کو سال میں کبھی 1-2 دن ہی نظر آتے, زیادہ نہیں. اور اپنے مغربی یا دین دشمن آقاؤں کے ایجنڈے کو آپ کے اور ہمارے سامنے رکھنے کی کوشش کرنا چاہتے ہیں. میں وقت ضائع نہیں کرنا چاہوں گا کہ ان کے کوٹیشنز کو آپ کے سامنے کوٹ کروں, اکثر کے علم میں ہوں گے, اس پر وقت ضائع کرنے کی ہمیں کوئی حاجت نہیں. البتہ اتنا تبصرہ ضروری ہے کہ پہلے تو یہ دیکھیں کہ اسلام نے عورت کو کیا عزت اور تکریم اور شان عطا کی ہے, پھر یہ بھی دیکھ لیں کہ وہ معاشرہ جو الہامی اور وحی کی تعلیم سے دور ہے, جہاں عورت کو ایک پروڈکٹ کے طور پر, ایک شمع محفل کے طور پر, یا کہہ لیجئے کہ ایک کھلونے کے طور پر پیش کیا جاتا ہے, اس عورت کی زندگی کس قدر اجیرن ہے, اس کا کبھی کوئی موازنہ کرنے کی کوشش کرے. گفتگو میں تو یہ باتیں مختلف اعتبارات سے آتی رہی ہیں کہ اللہ کا دین ایک عورت کو بیٹی کی حیثیت میں, ایک ماں کی حیثیت میں, ایک بہن کی حیثیت میں, ایک بیوی کی حیثیت میں, ایک بوڑھی کی حیثیت میں, ایک بیوہ کی حیثیت میں, ایک یتیم لڑکی کی حیثیت میں, ایک ضرورت مند عورت کی حیثیت میں کیا مقام اور رتبہ عطا کرتا ہے, جس کا انسانیت کے وہ لوگ, انسانیت میں سے وہ لوگ جو بے خدا ہیں, ان کو اندازہ بھی اس چیز کا نہیں ہے. بہرحال ان چیزوں کی تفصیل بیان کرنا مقصود نہیں, ہمیں بہرحال اپنے ان اسباق کو دہراتے رہنا چاہیے. جنت کہاں رکھی ہے؟ ماں کے قدموں کے نیچے. 3 بیٹیوں کی پیدائش پر اللہ کے رسول علیہ السلام پرورش کرے بندہ تو جنت کی بشارت دیتے. بیوی کے بارے میں کہتے ہیں ان کے بارے میں اللہ سے ڈرنا, تم نے اللہ کو جواب دینا ہے. بہن کے بارے میں بھی آیا جس کی 3 بہنیں اور ان کی کفالت کرے اللہ جنت عطا فرمائے گا. خالہ کے بارے میں آیا, پھپھی کے بارے میں آیا, اللہ اکبر. عورت کی یہ تکریم ہے کہ ایک لمحے کو بھی عورت پر معاش کی, کفالت کی, کمانے کی ذمہ داری نہیں. بیٹی ہے تو باپ کی ذمہ داری, باپ نہیں تو بہن ہے تو بھائی کی ذمہ داری, بھائی نہیں ہے تو ممکن ہے محرم رشتے داروں میں سے دادا ہوگا اس کی ذمہ داری, یا پھر باپ کی طرف سے چچا تایا ہوگا اس کی ذمہ داری, وہ نہ ہو تو ماں کی طرف سے نانا وہ محرم رشتے دار اس کی ذمہ داری, وہ نہیں تو ماموں کی ذمہ داری, وہ نہیں تو اور قریبی کسی رشتے دار کی ذمہ داری, وہ نہیں تو اسلامی ریاست کی ذمہ داری, اور وہ نہیں تو اسلامی ریاست کو قائم کرنا مسلمانوں کی ذمہ داری, وہ مسلمانوں کی ذمہ داری. یہ عزت و تکریم عورت کو اللہ کا دین عطا کرتا ہے. اور مغربی معاشروں کا حال کیا ہے, میں عرض کر چکا ہوں سورہ احزاب کے مطالعے کے ذیل میں بھی, وہ گورباچوف کو کہنا پڑتا ہے, وہ USSR جس کے نام کو اب نام کے طور پر ہی ہم جانتے ہیں بس, اس کا پریزیڈنٹ گورباچوف بھی کہتا ہے ہمیں ایک ایسی تحریک چلانی چاہیے جس عورت کو ہم نے باہر لا کر سڑک پر کھڑا کر دیا, پروڈکٹ بنا دیا, کھلواڑ اور تماشا بنا دیا, اس کو اس کے اصل مقام یعنی گھر تک کیسے پہنچایا جائے. اور آیت قرآن کی کیا سامنے آنی چاہیے, وقرن فی بیوتکن, سورہ احزاب کی آیت نمبر 33, اپنے گھروں میں قرار پکڑو, ولا تبرجن تبرج الجاہلیت الاولی, اور پہلی جاہلیت کی طرح سچ دھج کر نمایاں ہو کر دوسروں کے سامنے نہ نکلو. امریکہ کے 3 پریزیڈنٹس, بل کلنٹن, اس کے بعد اوباما, اس کے بعد بش اور اس کے بعد اوباما, ان کے تینوں کے الفاظ سنیں. کلنٹن کہہ گیا تھا, ہمارے استاد ڈاکٹر اسرار صاحب بھی بہت میڈیا کے پروگرامز میں اور اپنے دروس قرآن میں سنایا کرتے تھے, اس کلنٹن نے کہا خدا کے واسطے اپنے گھروں کو بچاؤ, ورنہ ان قریب ہماری عظیم اکثریت ان بچوں پر مشتمل ہوگی, دوز ہو آر بورن آؤٹ آف ویڈ لاک, جو نکاح کے بندھن کے بغیر پیدا ہوتے ہیں. اور اس کے دور میں US آرمی 50% پلس ایسی نسل پر مشتمل تھی, تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ وہ کیا گل کھلائے گی. اس کے بعد بش آیا جس کی اپنی 2 بیٹیوں کے مسائل تھے, اور اسٹیٹ آف دا یونین ایڈریس جو امریکی صدر کا سالانہ اجلاس ہوتا ہے جس میں وہ پالیسیز اپنے ملک کے لیے اور دنیا کے لیے اناؤنس کرتا ہے, بش آ کر کہتا ہے خدا کے واسطے شادیاں کرو, شادیاں کرو, گھر بناؤ, گھر بناؤ, گھر بساؤ, گھر بساؤ. اور اس کے بعد آیا اوباما, اور اس کا تو مجھے یاد ہے 13 فروری 2013 کو اس کا لائیو ٹیلی کاسٹ پروگرام چل رہے تھے ٹیلی ویژن کے اوپر بہت سی جگہوں پر, اور بتایا گیا کہ کیا کہتا ہے وہ, وہ کہتا ہے ایک مضبوط گھرانہ, ایک مضبوط امریکہ کی ضرورت ہے. گھرانہ مضبوط ہونا ایک مضبوط امریکہ کی ضرورت ہے, ایک مضبوط معاشرے کی ضرورت ہے, معاف کیجئے گا, کہتا ہے ایک مضبوط گھرانہ, ایک مضبوط معاشرے کی ضرورت ہے, اور ایک مضبوط معاشرہ, ایک مضبوط امریکہ کی ضرورت ہے. تو آج یہ چند پارکس میں کھڑے ہو کر اور جس طرح کے حلیے کے اندر کچھ عورتوں نے اس طرح کی نعرے بازی کر دی, یہ بھی کسی کی بیٹیاں ہیں, ان کے بھی باپ کا نکاح ہوا ہوگا, ان کی ماں کا نکاح ہوا تھا تب یہ دنیا میں آئی تھیں, ان کے ماں باپ بھی گھر میں رہے ہوں گے تب یہ پیدا ہوئی تھیں. ایک بوڑھے کا انٹرویو نشر کیا گیا جس پر بات کرنا بھی اپنے وقت کو برباد کرنے کے مترادف ہوگا, اس کا بھی کوئی باپ ہوگا یقینا, میرا گمان ہے اس کی بھی ماں ہوگی, تب وہ دنیا میں آیا تھا پل بڑھ کر جوان اور اب بوڑھا ہوا ہے. اور آج اس طرح کی باتیں کہ نکاح کا بھی انکار کیا جائے, گھر کو جوڑنے کا بھی انکار کیا جائے, عورت کی آزادی کے نام پر اس کو کھلونا اور تماشا بنا کر باہر لا کر کھڑا کر دیا جائے, تو پھر 60+ کی ان عورتوں سے پوچھا جائے کہ جو آج ترسی کہ کاش ہماری بھی شادی ہو چکی ہوتی, کاش ہم نے بھی جو ہے نا 20-22 برس کی جب ہم تھی تو ہمارے ماں باپ نے ہماری شادی کر دی ہوتی, اور آج ہمیں یہ آج بڑھاپے کے اندر آ کر یہ بربادی نہ دیکھنی پڑتی. آپ کے شہر کی رائٹرز ہیں وہ لکھ رہی ہیں, یہ آپ کی نہیں بلکہ میرے بھی شہر کی, یہ واضح باتیں. تو بس 8 ماہ چلا گیا اور اس کے بعد سلسلہ ختم, لیکن تنہائی میں بیٹھ کر ذرا کھلے دل سے اللہ کے دین کی تعلیم کا بھی مطالعہ کر لیں. اور جن معاشروں کی تہذیب کے دل دادا یہ چند لوگ جو ان کے ٹکڑوں پر پلنے والے ہیں, اجازت دیجئے ان کی ہڈیوں پر پلنے والے ہیں, یہ جس تہذیب کے دل دادا بن کر ہمیں جس بات کی دعوت دے رہے ہیں, ان معاشروں کا حال یہ ہے جو ان کے صدور, ان کے پریزیڈنٹس کے الفاظ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیے. اللہ تعالیٰ ان فتنوں سے ہماری حفاظت کرے, اور اللہ تعالیٰ ہمیں ڈٹ کر جواب دینے کی بھی توفیق عطا فرمائے. یہ تو ہوا جناب یہ جو 8 مارچ کے تعلق سے مسئلہ تھا. دوسرا کیا کریں, دل جلتا ہے اس لیے آپ کے سامنے بھی اظہار کر دیتے ہیں. PSL کے نام پر کیا ہو رہا ہے ہمارے شہر میں؟ آپ میں سے جو لوگ بھی اس علاقے سے دوسرے علاقوں میں جابز کے لیے جاتے ہیں, مجھے شہر میں روزانہ 70-80 کلومیٹر ڈرائیو کرنی ہوتی ہے, مصیبت ماری ہوئی ان لوگوں نے. مطلب کرکٹ کو تم نے کیا خدا بنا دیا ہے جس کے خاطر جس سب کو ناراض کرنا ہے تو ناراض کرو, سب کو تکلیف دینی ہے تو سب کو تکلیف دو. کیا خیال آپ کو, میں صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ آدھے شہر کو یرغمال بنا رکھا ہے ان لوگوں نے, 13,000 سیکیورٹی والے لگا رکھے ہیں, سارے تمہارے انٹیلیجنس کے ادارے بیٹھ کر ان کی جو ہے وہ حفاظت پر مامور ہیں. کیا ضرورت پڑی اس کرکٹ کی, لعنت بھیجو اس کے اوپر. لوگوں کی ایمبولینس کے اندر ڈیتھ ہو رہی, ایمبولینس کو جگہ نہیں مل رہی. کہاں ہے وہ ہیومن رائٹس کے چیمپئن, کہاں ہے وہ انسانی حقوق کی بات کرنے والے؟ آدھا شہر تم نے بلاک کر رکھا ہے, یہ انسانی حقوق کی خلاف ورزی نہیں. ہاسپٹلز پہنچنے والے نہ پہنچ سکے, یعنی پریشان ہیں لوگ. میرا بھی ایک دوست باہر سے آیا ہے, اس کے لیے میں دعا بھی کرائی ہے, آج اس کا بھی 3 بجے اپوائنٹمنٹ ہے. تو یہ سوچنا پڑا ہے کہ انٹری ملے گی کہ نہیں ملے گی وہاں سے, اس لیے کہ کرکٹ کا میچ کروانے لوگوں کی گلیاں تم لوگوں نے بلاک کر رکھی, بڑے بڑے کنٹینرز لگا کے تم نے گھرانوں کو بلاک کر دیا, سائٹ کی سڑکوں کو بلاک کر دیا, آدھا شہر تم نے بلاک کر دیا, کس کے نام پر بھائی؟ اب لوگ کہیں کہ جناب آپ مسجد کے خطیب ہو کر یہ باتیں کر رہے ہیں. جی ہاں بات کریں گے. اسلام کو کیا ہم نے مسجد کی صفوں تک محدود کرنا ہے, جمعے کی 2 رکعت تک محدود کرنا ہے؟ اسلام اس ظلم کے خلاف بھی بات کرتا ہے کہ جہاں لوگوں کی زندگی اجیرن کی جا رہی ہے. مجھے ایمانداری سے بتائیے, کوئی دینی اجتماعیت ہوتی, کسی دینی اجتماعیت کا جلسہ کہیں ہو رہا ہو اور کسی وجہ سے ایک سڑک سائڈ کی اگر بند کرنی پڑ جائے, تو یہ سارا میڈیا, یہ سارے چیخنے چلانے والے سیکولر مائنڈڈ لوگ اور لبرل قسم کے لوگ کیا کہتے ہیں؟ شرم نہیں آتی, حقوق و لباس کا خیال نہیں. کیا خیال ہے بھائی؟ سارے ویڈیو بنا دے پوری دنیا میں وائرل کرتے کہ نہیں کرتے؟ آج بناؤ نا کوئی, وائرل کرو اس کو. سینکڑوں کنٹینر لگا کے, ہزاروں سیکیورٹی گارڈز تمہیں لگا کے آدھے شہر کو غمال بنا کے رکھا ہوا ہے, لوگوں کی زندگی اجیرن کر رکھی ہے, مصیبت بنا کر رکھی ہوئی ہے, اس پر بھی تو کوئی آواز بلند کرنے کی کوشش کرے. خدا را ہم آنکھیں کھولیں, کن چیزوں کے اوپر لوگ بڑے بھڑکتے ہیں. موم بتی مافیا کہاں ہے؟ موم بتی مافیا, ہاں جی, انسانی حقوق کے چیمپئن کہاں ہیں آج؟ یہ انسانی حقوق کی خلاف ورزی نہیں ہو رہی؟ چند گھنٹوں کے میچ کی خاطر پورے 2-3 ہفتے تم نے شہر کا بیڑا غرق کر رکھا ہے, ایک جگہ میرا درس قرآن ہوتا ہے اتوار کے دن، نہ پچھلے اتوار کو ہوا نہ اس اتوار کو ہوا، کیوں نہیں ہو سکتا صاحب؟ یہاں سے ہم نے جناب وہ کرکٹ کی ٹیموں کو گزارنا ہے کارساز کے روڈ سے، چنانچہ ساری سروس لین بند، ساری گلیاں بند، کوئی اندر نہیں آ سکتا۔ اللہ اکبر کبیرہ، یہ ہے ظلم جو ہم پر، اور ہم حالت جنگ میں ہیں انڈیا کے ساتھ، ہمارے ایک دو ایئرپورٹس ابھی بھی بند ہیں، بہاولپور کا ایئرپورٹ بند ہے، سیاگل کا بند ہے، ہم حالت جنگ میں ہیں۔ اللہ کی مدد اس طرح کا ظلم کرنے والوں، بے انصافی کرنے والوں کے ساتھ ہوگی؟ یہ کھلواڑ کرنے والوں کے ساتھ ہوگی؟ کرکٹ کو ہم نے کیا درجہ دے دیا؟ اٹس اے میٹر آف لائف اینڈ ڈیتھ فار اس، ہم نے بینر لگا دیا کرکٹ ہمارے لیے زندگی اور موت کا مسئلہ ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، یہ مسلمان کے لیے موت کا مسئلہ کرکٹ ہے، یا یہ کہ میری موت کس حالت میں آئے گی، میری قبر کیسی ہوگی، میرا حشر کا معاملہ کیسا ہوگا؟ ہم نے کرکٹ کو کیا خدا کا درجہ دے دیا ہے؟ کیا دے دیا درجہ ہم نے آپ کو؟ خدا را کوئی بات ان تک پہنچے، یہ تو بس آڈیو ریکارڈنگ ہے، پتہ نہیں کہاں پہنچے گی نہیں پہنچے گی، کوئی ان چیمپئنز کو سمجھ میں آئے، یہ ہمارے حکمرانوں کو سمجھ میں آئے، ہماری سیکیورٹی ایجنسیز کو سمجھ میں آئے، ہماری فوج کو سمجھ میں آئے، کہاں تمہاری صلاحیتیں لگ رہی ہیں، کیا میسج ہم دنیا کو دینا چاہ رہے ہیں؟ اور اس کے ساتھ پیچھے جوا اور سٹا الگ، بے حیائی کا طوفان الگ، ہر چوکے چھکے پر بے حیائی، فحاشی اریانی کو دکھانا، عورتوں کو نچوانا، کیا کچھ نہیں ہو رہا اس کو؟ اور پھر ہم کہتے ہیں ہمارے شہروں میں برکت نہیں، ہمارے مالوں سے برکت اٹھ گئی، ہمارے کاروبار سے برکت اٹھ گئی، ہمارے گھروں سے برکت اٹھ گئی، برکت ان بے حیائی کے کاموں کے ساتھ آئے گی؟ کرکٹ کو خدا کا درجہ دے کر آئے گی؟ اللہ کی نافرمانی کر کے برکت آئے گی؟ عجیب صورتحال ہے، اللہ اتنا ہلاتا ہے ہمیں، حالات ہمارے کہاں جا رہے ہیں؟ ہمارا وزیر خزانہ کہہ رہا ہے جناب اور ہم ہلائیں گے، ابھی اور چیخیں نکلیں گی مہنگائی کی، سنا کہ نہیں سنا آپ نے؟ اور ہم چلے کہ اللہ ہمارے ساتھ روٹ گیا ہے کیا، ناراض ہو گیا ہے، ہمارے برکتیں کیوں نہیں آتی؟ ان لچھنوں کے ساتھ، ان حرکتوں کے ساتھ، ان کرتوتوں کے ساتھ آپ خود میرے سے پوچھئے، اللہ کی رحمت برسے گی یا کچھ اور ہو؟ اللہ ہمارے حال پر رحم فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کو بھی ہدایت دے، اور بھائی دیکھ آپ اور میں رہے ہیں اگر تم بھی سائنس کا، اور جتنے لوگ اپنے پروڈکٹ کو سیل کرنے کے لیے، ایڈورٹائزمنٹ کے لیے پیسہ اس میں ڈالتے ہیں، جا کے علماء سے پوچھیں، پوچھیں علماء سے جا کے کہ صاحب یہ جو ہے نا اسی طرح کے میچز ہوتے ہیں اور اس میں ہم اپنے پروڈکٹ کی اشتہار کے لیے پیسے دیتے ہیں، یہ ہمارے لیے جائز ہے کہ ناجائز ہے؟ ذرا پوچھیں نا جا کر، پوچھیں علماء کرام سے جا کر، تو ہم بھی حصہ بن رہے ہیں۔ اگر کوئی اپنی پروڈکٹ کی مارکیٹنگ وہاں پہ کروا رہا ہے، اگر کوئی دیکھ رہا ہے تو وہ اس کا حصہ بن رہا ہے۔ مطلب مجھے ایمانداری سے بتائیے، جو کچھ اس کرکٹ کے ساتھ دکھایا جا رہا ہے کوئی شریف گھرانے کے لوگ بیٹھ کے دیکھ سکتے ہیں؟ اور اگر ہمارا شرافت کا معیار کچھ اور ہو گیا ہے تو میں انتہائی معذرت چاہتا ہوں، پھر میں خاموش ہو جاتا ہوں۔ اگر ہماری اقدار، ہماری ویلیوز، ہماری شرافت کا معیار کچھ اور ہو چکا ہے تو پھر میں خاموش ہو جاتا ہوں۔ دیکھ سکتے ہیں کیا؟ خدا کا خوف کرے ہم۔ میں کئی مرتبہ کہہ چکا بھائی، گلی محلے میں بچے کرکٹ کھیلے کوئی مسئلہ نہیں، بس نماز کے ٹائم میں نماز پڑھیں، ایگزام سے تیاری کریں، اللہ کو راضی رکھے، کوئی ایشو نہیں۔ یہ جو اس وقت کرکٹ کے نام پر یہ ہو رہا ہے، اس سے ہمیں نفرت ہے، اس کی ہم نفی کرتے ہیں۔ باقی کھیلنا کسی کو کھیلے کوئی مسئلہ نہیں، مگر اس کو جو درجہ دے دیا گیا ہے اور جس طرح کے حالات پیدا کر دیے گئے، خدا کا خوف کرے، اللہ تعالیٰ ہمارے حال پر رحم کرے۔ یہ ہم اپنے جذبات کا اظہار اس لیے کرتے ہیں کہ اس ممبر کی یہ ذمہ داری ہمارے پاس، اتنا بھی ہم نہ بولیں تو ہمارے یہاں بیٹھنے یا کھڑے ہونے کا کوئی حق ہی نہیں ہے۔ اس لیے انبیاء اور رسول کی ذمہ داریاں کیا تھیں؟ نیکی کا حکم دینا بھی اور بدی سے روکنا بھی۔ اب ان کے چلے جانے کے بعد یہ امت کے کاندھوں پر ذمہ داری ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت دے، ہماری حیا، ہماری شرم، ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب